الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقى وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے کائنات کو دنیا کو بنایا 6 دنوں میں. اللہ نے کائنات کو بنایا اور پھر اس کے بعد پورے سال کو اللہ نے 12 حصے اور 12 مہینوں میں تقسیم کیا. پورے سال کو اللہ نے 12 حصے اور 12 مہینوں میں تقسیم کیا اور ان میں سب سے پہلا مہینہ اللہ نے محرم کا بنایا. تو کائنات کی ابتدا محرم کے مہینے سے بھی. یہ پوری کائنات جو بنی وہ ماہ محرم میں بنی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت بھی محرم کے مہینے میں اور جمعہ کے دن آئے گی. تو گویا کائنات کی انتہا, کائنات کا اختتام اور اس کا ختم ہونا یہ بھی ماہ محرم ہے. تو اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے کیے اور پہلا مہینہ محرم کا رکھا. یہ محرم کا مہینہ بے شمار فضائل اور بہت سی برکتوں کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں ایک تاریخ ہے جس کو ہمارا 10ویں تاریخ یا یوم عاشورہ کہتے ہیں. جس یوم عاشورہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یوم عاشورہ عاشورے کا روزہ رکھے گا اس روزے کی برکت سے اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے. تو روزہ ایک ہے مگر وہ ایک روزہ پورے سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ یوم عاشورہ یا محرم کا مہینہ کتنا عام ہے. اور خود اس پہلے مہینے کا جو نام رکھا گیا وہ نام ہی محرم رکھا گیا. محرم کے معنی آتے ہیں عزت والا, عظمت والا, احترام والا. گویا پروردگار نے اس مہینے کا نام ہی ایسا رکھا جس نام سے ہی ظاہر ہو گیا کہ یہ مہینہ عزت والا ہے, حرمت والا ہے, ادب اور احترام والا ہے. تو محرم کے مہینے کو اللہ نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا. یہی وہ محرم کا مہینہ کہ جس میں بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم 400 سال سے فرعون کی غلام تھی. جو قوم 400 سال سے غلام بنی ہو, غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہو, جس قوم نے گویا آزادی کے چاند اور سورج نہ دیکھے ہوں اور جس قوم کے اپنے سارے اختیارات ختم ہو اور جو قوم نہایت پستی کی عالم میں جا چکی ہو، 400 سال سے مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، قیدی بنا رکھا تھا، وہ ان کے مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے اور موسیٰ علیہ السلام کے صدقے اور عبید اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو محرم کے مہینے میں اور اس کی 10ویں تاریخ کو اللہ نے اس قوم کو نجات عطا فرمائی۔ یہ اس مہینے کا انتخاب تھا کہ جو قوم 400 سال سے غلام بنی ہوئی ہے اور جو اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتی ہے، اللہ رب العزت کو نجات دینا ہوا تو ماہ محرم میں 10ویں تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے نجات دلائی، اور وہ فرعون جو ہمیشہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتا رہا، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جو ہمیشہ چور رہا، جب اس کی طاقت کو پستہ کرنا ہوا، جب اس کی طاقت کو ختم کرنا ہوا، جب اس کے نام کو مٹانا ہوا، اس کے وجود اور اس کی بادشاہت کو ختم کرنا ہوا، تو پروردگار نے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کا انتخاب کیا اور اسی مہینے میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پانی کے اندر ڈوب گیا۔ پروردگار نے کبھی اپنی قدرت دکھائی ہے اہل ایمان کو، دیکھو پروردگار اتنا بڑا قادر، اتنا بڑا قادر کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پالنا تھا، تو ماں کے گھر سے نکال کر دشمن کے گھر میں اللہ نے پرورش کروائی، فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ اللہ قادر ہے اپنے بندے کی پرورش جہاں چاہے وہاں کرائے، اپنے بندے کی حفاظت جہاں چاہے وہاں کرائے، اپنے بندے کی نگہبانی جہاں چاہے وہاں کرائے۔ پروردگار اس بات پہ قادر ہے، رب کریم نے اتنی بڑی طاقت اتنے بڑے بادشاہ کے گھر میں اپنے نبی اور اپنے چھوٹے بچے کی پرورش اللہ نے اس گھر میں کرائی۔ جس بادشاہ کو یہ گھمنڈ تھا کہ میرا تو شاہی محل ہے اور شاہی دربار ہے، یہاں کوئی دشمن نہیں آ سکتا، کوئی میرے اوپر کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، رب کریم کو جب تباہ کرنا ہوا اس طاقت کو، رب کریم کو جب تباہ کرنا ہوا اس طاقت کو اور دنیا کو دکھلانا ہوا کہ ہم چاہتے ہیں تو چھوٹے سے بچے کو دشمن کے گود میں پرورش کر کے دکھاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تو بڑی سے بڑی طاقتوں کو کس طرح مٹاتے ہیں۔ پروردگار نے نظام ایسا بنایا کہ فرعون کے گھر تک پانی کا طوفان نہیں پہنچایا، بلکہ فرعون کو ہی اللہ رب العزت نے پانی تک پہنچا دیا کہ وہ کس وقت دریائے نیل تک پہنچا، اور وہاں دریا تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر پار ہو سکتے تو میں کیوں نہیں پار ہو سکتا، لہذا وہاں پہنچا اور اندر گیا، سب قدم ڈوب گئے۔ اس سے پتا چلا کہ پروردگار نے اپنی قدرت دکھائی ہے، اور قدرت دکھا کر ہم اہل ایمان کو اللہ نے اپنے طاقت و قوت کو بیٹھایا ہے کہ ایمان والو ہماری طاقت پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے، ہماری ذات پر تمہارا یقین ہونا چاہیے، دیکھو ہم کس طرح اپنی قدرتوں کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ 10ویں تاریخ علی محرم کا مہینہ کتنا اہم مہینہ رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، انبیاء کرام سے محبت کا تقاضا، حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کا تقاضا یہ کہ اس دن ہم روزہ رکھیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے، انبیاء سے محبت کا تقاضا ہے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی اور خاندان اہل بیت اور سادات سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس دن ہم روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات اور ارشاد فرمائی کہ جو انسان 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے میں ذرا کشادگی اختیار کرے گا، اپنے بال بچوں پر زیادہ خرچ کرے گا 10ویں تاریخ کو، تو دسویں تاریخ کو زیادہ خرچ کرنے پر اللہ رب العزت پورے سال اس کی روزی کو کشادہ کر دیں گے, پورے سال اس کی روزی کو کشادہ کریں گے. یہ فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو انسان دسویں تاریخ کو اپنے گھر والوں پر بال بچوں پر زیادہ خرچ کرے گا, خرچ کرنے میں کشادگی کرے گا, اللہ اپنے روزی کا سہانا اس کے اوپر کشادہ کر دے گا, اس کی روزی کشادہ ہو جائے گی. ایک بہت بڑے بزرگ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, محدث گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے ہر سال اس حدیث کا تجربہ کیا, یعنی ہر سال میں نے دسویں تاریخ کو اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کیا تو میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ نے آج کے دن کی برکت سے پورے سال ہماری روزی میں برکت عطا فرمائی. دیکھو میرے دوستو, پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی بھی چیز بتا دی اور دنیا کی چیز بھی بتا دی, آخرت کا فائدہ بھی بتا دیا اور دنیا کا فائدہ بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق ہیں, بڑے رحیم و کریم ہیں اپنی امت کے بارے میں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دو خیر کی باتیں بتائی ہیں, ایک کا تعلق ہماری آخرت سے ہے, اگر ہم ہر سال یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے رہیں گے ہماری آخرت بنتی رہے گی, ہماری قبر بنتی رہے گی, ہمارا محشر بنتا رہے گا, ہماری جنت بنتی رہے گی. اور اگر ہم دسویں تاریخ کو کشادہ کریں, خرچوں کو زیادہ کریں گھر والوں پر, تو ہر سال ہماری روزی میں آمدنی اللہ بڑھاتے رہیں گے. تو دنیا کا فائدہ بھی آپ نے بتا دیا اور آخرت کا فائدہ بھی پیارے آقا نے بتا دیا. اس کے علاوہ اور کوئی اور فائدہ ہوتا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ضرور بتائے ہوتے. یہ دو چیزیں آپ نے بتا دی ہیں, یہ دو چیزوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محبت ہے نبی علیہ السلام سے, ہمیں محبت ہے خاندان نبوت سے, ہمیں محبت ہے شاداد سے, ہمیں محبت ہے اہل بیت سے. ان دو چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت کا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوگا. عجیب بات کہ اسی یوم عاشورہ دسویں تاریخ کو دنیا کا ایک عجیب سانحہ, دنیا کا ایک بہت بڑا حادثہ, دنیا کا ایک بہت بڑا خطرناک, دلوں کو رلا دینے والا, رونگٹوں کو کھڑا کر دینے والا, انسان کے دل و دماغ کو ہلا دینے والا ایک واقعہ کسی دسویں تاریخ کو پیش آیا جس کو ہم لوگ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اتنی بات یاد رکھیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 7 ہجری میں ہوئی ہے, سن 7 ہجری میں, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, نبی علیہ السلام کی موت, آپ کی وفات سے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. دسویں محرم کا یہ واقعہ حضرت حسین کا نبی علیہ السلام کی وفات سے 50 سال بعد, اور ہجرت سے اگر دیکھیں تو 60 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اب ہر پڑھا لکھا انسان, ماشاء اللہ پڑھے لکھے انسان ہے, آپ میں سے ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے وفات کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے, اور نبی علیہ السلام نے اپنی حیات کے تقریباً 51-52 سال ہو گئے تھے, اسی وقت نبی علیہ السلام نے دسویں محرم کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ دسویں محرم کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں تم روزہ رکھو اور اپنے اہل و عیال پہ تم خرچ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دسویں تاریخ کی یہ فضیلت جو میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی, جس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ آپ نے بتا دیا اور آخرت کا بھی فائدہ آپ نے بتا دیا, آپ نے حضرت حسین کی شہادت سے تقریباً 55 سال پہلے آپ نے بتائی ہے, تو آج کے دن کی یہ فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہو ایسا نہیں. حضرت حسین کی شہادت ہم سب کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے, ایک غم کا واقعہ ہے, ایک رنج و علم کی بات ہے, ایک دکھ کی بات ہے, اور ہم جتنا اس کے اوپر افسوس کریں وہ کم ہے. مگر اس دن کی جو فضیلت ہوئی ہے وہ فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ نے بیان فرما دی تھی. اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا, اور جو مدینہ کے اطراف میں جو یہودی لوگ ہیں, جو غیر لوگ ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا, یہودیوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور اللہ نے اسی اپنی تاریخ کو نجات دی, تو ہم اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اب ذرا بہت غور کرنے کی بات ہے, جتنے ساتھی جوان بیٹھے ہو ذرا سوچنا اس کو کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. خوشی کی بات کی چلو ہمارے عمل میں وہ شریک ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اب ہمارا روزہ اور ایک وہ قوم, ایک وہ طبقہ, ایک وہ قوم, ایک وہ طبقہ جو باطل ہے, جو غلط ہے, جس کا دین منسوخ ہو چکا ہے, جس کا دین منسوخ ہو چکا ہے, جس کی آسمانی کتاب بدل چکی ہے, ایسی قوم کا روزہ اور ہمارا روزہ سیم سیم ہو جاتا ہے. ہم بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں. ہم دونوں کے روزے جو ہم بالکل مل جاتے ہیں تو ہمارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا, آئندہ سال میں زندہ رہا تو پھر دسویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ ایک دن پہلے رکھوں گا یا ایک دن بعد رکھوں گا. یعنی آئندہ سے میں صرف ایک روزہ نہیں بلکہ دو روزہ رکھوں گا تاکہ یہ یہودی جن کا دین غلط ہے, طریقہ غلط ہے, مذہب غلط ہے, ان کی کتاب بدل چکی ہے, ان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا ہے, ایسی قوم کے روزے سے ہم اہل ایمان کا روزہ سیم سیم نہ ہو جائے بلکہ ڈفرینٹ ہو جائے, فرق ہو جائے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے اب آئندہ سال سے دو روزہ رکھیں گے, یا تو نو دس رکھیں گے یا دس گیارہ رکھیں گے. دیکھو میرے جوان دوستو, پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسجد نبوی میں ہوئی ہے, مدینہ منورہ کے نورانی ماحول میں ہوئی ہے, اور ایسے طبقے کو دیکھ کر ہوئی ہے جو طبقہ کے غلط ہے. جب عبادت کے معاملے میں, روزے کے معاملے میں, روزہ بھی عبادت ہی عبادت ہے جس کا ہر لمحہ مغفرت کا ذریعہ ہے, روزے کے بارے میں, عبادت کے بارے میں ایک غلط مذہب کی مشابہت, ایک غلط مذہب کے ساتھ ساتھ ہونے کو آپ نے گوارا نہیں کیا, تو آپ سوچیں وہ میرے پیارے آقا, وہ حضرت علی, وہ حضرت حسن, وہ حضرت حسین, وہ حضرت حمزہ, وہ حضرت عباس, یہ سارے صحابہ, یہ خلفاء راشدین ہم سے آپ سے کیسے اس بات کو گوارا کریں گے کہ ہمارے رہنے کا طریقہ, ہمارے رہنے کا طریقہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر غیروں کے طریقے پر ہو جائے, ہمارے رات دن گزارنے کا طریقہ, ہمارے سونے کا طریقہ, ہمارے کھانے کا طریقہ, ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ, ہمارے گھروں کا ماحول, ہمارے بازار کا ماحول, یہ تمام کا تمام ماحول غیروں کے مطابق ہو جائے. اللہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا, نبی کبھی گوارا نہیں کر سکتا, علی کبھی گوارا نہیں کر سکتے, حضرت حسن حسین کبھی گوارا نہیں کر سکتے. جب روزے کی حالت میں مشابہت کو اور ایک طرح روزہ رکھنے کو گوارا نہیں کیا گیا تو زندگی گزارنے کا جو آج ہمارا طریقہ ہے, کس انداز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس انداز کے طریقے کو کیسے گوارا کیا جائے؟ اس لیے میرے دوستو ان تاریخی باتوں کو سن کر ہمیں نتیجہ نکالنا ہے, ان تاریخی باتوں کو سوچنا ہے ہمیں. تو حضرت حسن اور حضرت حسین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ہیں. تاریخ بڑی لمبی ہے میرے دوستو, داستان بہت طویل ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت فاطمہ کے دو صاحبزادے. عجیب بات, حضرت حسن کو اللہ نے اور حضرت حسین کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے پورے جسم کا نمونہ بنایا تھا. یہ عجیب بات ہے, نبی علیہ السلام کے پورے جسم کا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن اور قدم کی انگلی تک ان دونوں کو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا سیمپل اور نمونہ بنایا تھا۔ چنانچہ یاد کہتا ہے کہ سر کے بال سے لے کر سینہ تک جیسا سر کا بال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سر کے بال سے لے کر پورا سینہ حضرت حسین کا ایسا تھا جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اگر سر مبارک دیکھنا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو حضرت حسن کا سر دیکھ لو، اگر آنکھیں مبارک دیکھنی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حضرت حسن کی آنکھیں مبارک کو دیکھ لو۔ یہ سب سے لے کر سینہ تک اللہ نے ان کو ان کی طرح بنایا تھا، اور سینہ سے لے کر اللہ نے پاؤں تک حضرت حسین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ بنایا تھا۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے کندھے پر بیٹھایا، اپنے ران پہ بیٹھایا اور فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ ان دونوں سے محبت کیجئے، اور جو ان دونوں سے محبت کرے میری امت میں جو ان دونوں سے محبت کرے اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ گویا حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنا اللہ کی محبت کو کھینچنا ہے، اللہ کی محبت کو لینا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بڑا دردناک واقعہ پیش آیا، جوانوں ذرا غور سے سننا، بس مختصر الگ الگ کوٹیشن میں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن ان دونوں میں تھوڑی سی بات میں اختلاف ہو گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کمپرمائز کیا، آپ کا رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، عمر میں آپ ہم سے بڑے ہوئے ہیں، مرتبے میں آپ ہم سے بڑے ہوئے ہیں، ہم کمپرمائز آپ سے کرتے ہیں، لہذا جو بات ہمارے آپ کے درمیان چل رہی ہے جو آپ کہتے ہیں میں اسی کو فالو کرتا ہوں، اسی کو میں مان جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت حسن کو بچپن میں دیکھا تھا اللہ آپ نے فرمایا تھا میرا اللہ اس چھوٹے سے بچے کے ذریعے دو بڑی قوم کے درمیان مصالحت کرائے گا، اللہ رب العزت نے وہ دن دکھا دیا کہ حضرت حسن آگے بڑھے اور انہوں نے ان کے بڑے پن کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات کو چھوڑ دیا اور ایگریمنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ساری بات آپ کی ہم تسلیم کرتے ہیں، ہماری ایک بات آپ مان لیجیے کہ حکومت اور خلافت کے معاملہ تھا۔ اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمارے بڑے ہم سے عمر میں بڑے جو ہو اگر ہمارا ان سے کسی رائے میں کسی بات میں کسی نظریے میں کسی فکر میں اگر اختلاف ہو جائے تو ہم چھوٹے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سرنڈر ہو جائیں اور کمپرمائز کر دیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہی بہتر ہے، اسی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں کمپرمائز کر کے اس زمانے میں اپنے سے بڑے اپنے سے بڑی عمر والے صحابی کے سامنے خود سے آگے بڑھ کر کمپرمائز کر لیا، ان کی باتوں کو مان لیا، اللہ رب العزت نے حضرت حسن کے نام کو روشن کر دیا۔ آج مسئلہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا اپنے باپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، بہت زیادہ احترام ہمارے اندر سے نکلتا گیا۔ میرے دوستو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں بڑا پیغام دیا ہے سارے انسانوں کو کہ اگر تم اپنی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دو گے تمہارا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ مگر سنو دنیا میں کبھی اندھیرا بھی ہے کبھی اجالا بھی ہے، کبھی سردی بھی ہے کبھی گرمی بھی ہے، ہر قسم کے حالات سے جوانوں کو گزرنا بھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 47 سال ہے، بالکل 47 سال۔ یزید جو اس وقت کوفے میں رہتا تھا شام میں رہتا تھا، اس نے حضرت حسن کی جو بیوی تھی جس کا نام جعدہ تھا اس کی بہن کو شام سے ملک شام سے بھیجا اور یہ کہا کہ اگر تو نے اپنے شوہر حسن کو زہر پلا کے مار دیا تو ہم تجھے 1,00,000 روپیہ انعام بھی دیں گے اور پھر ہم تم سے شادی کر دیں گے۔ یہ یزید کی شرارت زیادہ جو تھی وہ ذرا دوسرے علاقے سے تعلق رکھتی تھی، وہ مزاج جو خاندان نبوت کا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی، تو لالچ میں آ گئی اور اس نے حضرت حسن کو زہر دے دیا۔ یہ حضرت حسین کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت حسن، ایک سال بڑے، اس کو زہر دے دیا۔ اس زہر کی وجہ سے حضرت حسن بہت پریشان تھے۔ حضرت حسن کو اندازہ ہو گیا کہ زہر مجھے خود میری ایک بیوی نے دیا ہے جو اسی علاقے کی رہنے والی تھی۔ بہت زیادہ وہ زہر خطرناک تھا، پیٹ سے اصلیہ کٹ کٹ کے نیچے گرنے لگی۔ آپ سوچ سکتے ہو جوانوں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، پیٹ سے اصلیہ کٹ کٹ کے نیچے گر رہی ہیں۔ بھائی حضرت حسین پہنچے اور کہا بھائی جان آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کتنی تکلیف آپ برداشت کر رہے ہیں، ذرا نام تو بتا دو، ذرا نام تو بتا دو۔ دیکھو جوانوں، آج ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ انتقام اور بدلہ لینے کے لیے آپ نہیں چڑھاتے ہیں، کیا جوانی ہے یہ؟ یہ جوانی نہیں ہے کہ انتقام کا جذبہ ہوئے، جوانی تو یہ ہے کہ انتقام کے موقع پر ہم ٹھنڈے ہو جائیں، یہ ہے جوانی اصل۔ اور اگر آپ سننے کے لیے آ جائیں حضرت حسن حسین کو، یہ جذبہ دے کر جائیں، کوئی غصہ دلائے گا تو ہم نرم ہو جائیں گے، کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تب حضرت حسن حسین کی سیرت کو سننے کا فائدہ اور یہ محبت کا تقاضا۔ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہر کی وجہ سے پیٹ میں اس طرح کی گرمی ہے جیسے آگ کے اندر چل رہے ہوں، اور اندر وہ جو اندیا کٹ کٹ کے نیچے گر رہی ہیں۔ حضرت حسین نے کہا بھائی جان بڑی تکلیف ہے، دیکھا نہیں جاتا، آپ ذرا بتائیے تو صحیح کس نے آپ کو یہ زہر دیا ہے؟ تو حضرت بہت جب پوچھا تو حضرت حسن نے کہا میں کیوں نام بتاؤں، جس نے مجھے ایسا کیا ہے اگر وہی نام میں بتاؤں گا اور وہی ہوگی تو اللہ ہی انتقام لے لیں گے، اللہ ہی بدلا دیں گے، اور اگر ہو سکتا ہے نام لینے میں غلطی ہو گئی تو بے گناہ کا نام ہماری زبان سے نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھے انداز میں کہہ کے بھائی کو ٹال دیا۔ اس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ملتی ہے اور ہمیں ایک انداز ملتا ہے کہ ہم نگیٹو سوچیں، اپنے کو تکلیف پہنچانے والے کے ساتھ اس کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ رکھیں، نہیں نہیں، ہر ممکن کوشش ہو کہ علم ہو، بردباری ہو، ٹھنڈا مزاج ہو، کسی چیز کو ٹھنڈے انداز سے سوچنے کی ہماری فطرت ہو۔ پھر وہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اخیر وقت آیا، بے پناہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو ہے، تلک ملک کے روتے ہیں، اس طرح روتے ہیں جیسے کوئی دنیا کا بڑا مجرم جا رہا ہو۔ اللہ اکبر! سنو میرے دوست، وہ جوان کہ جس جوان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گور پہ بیٹھایا ہو، وہ جوان جب بچہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تو وہ سجدے میں آپ کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک سجدے میں رہتے جب تک کہ حسن اپنے ارادے سے اتر نہ جاتے۔ کتنا خیال کیا ہے آقا جو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا، اور آپ نے اپنا دعا بھی ان کو چٹایا اور پھر اس کے بعد کندھے پہ بیٹھایا۔ مگر وہی حضرت حسن کا جب اخیر وقت آیا ہے، جب اندازہ ہو گیا کہ اب میرے چل چلا کا وقت ہے، بے پناہ ہونے لگے، حضرت حسین نے تسلی دی، بھائی جان بات تو یہ ہے کہ اب تو آپ اگر دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے تو اپنے نانا جان کے پاس جا رہے ہیں، آپ تو نانا جان کے پاس جا رہے ہیں، نانی حضرت خدیجہ کے پاس جا رہے ہیں، ابو حضرت علی کے پاس جا رہے ہیں، امی حضرت فاطمہ کے پاس جا رہے ہیں، چچا حضرت عباس اور جعفر کے پاس جا رہے ہیں، یہ سارے لوگ پہلے جا چکے ہیں، آپ تو وہاں جا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جا تو رہا ہوں، مگر وہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ وہ جگہ بڑی خطرناک ہے، میں وہاں کبھی گیا نہیں ہوں۔ موت کے وقت اتنا بڑا انسان وہ روتا ہے جس کی زندگی میں گناہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جن کی آنکھوں میں گناہ کا کوئی سرخ نشان نہیں ہے، وہ روتا ہے۔ میرے دوستو آپ سوچو ذرا، ہم حضرت حسن اور حضرت حسین کے نام لینے والے، کیا ہمیں کبھی اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے؟ ہرگز خیال نہیں آتا۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی جو ایک سال تقریباً بڑے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں بڑے دردناک انداز میں ان کو شہید کیا گیا۔ پہلے ان کے گردن میں نیزا لگایا گیا، اس کے بعد پھر ایک دوسرا دشمن آیا اور اس نے آپ کی گردن کو دو ٹکڑے کر دیے، الگ کر دیے۔ اللہ اکبر! وہ منظر کتنا عجیب سا ہوگا کہ ایک نبی کا نواسا ہے اور میدان میں ہے، اور وہاں بے سہارا ہے، سارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور گھر کی عورتیں خیمے کے اندر دور سے بلک بلک کے ہو رہی ہے، اس وقت طرف طرف کے نواز رسول جان دے رہا ہے، وہاں حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے سر مبارک کو کوفہ کے دار حکومت میں جو کیپٹل ہاؤس تھا اس میں لے کر جب آئے تو وہاں کا جو ظالم تھا عبید بن زیاد اس نے ان کے سر کو سامنے تخت میں رکھا اور اپنی لکڑی اپنی آتا لی اور آتا لے کر ان کے دانتوں کو اس طرح سے لکڑی سے مارا اور مذاق کے طور سے کہا کہ اچھا بڑے خوبصورت بنتے ہو، یہ خوبصورت کا انجام یہ ہے۔ مگر یاد رکھیے ظلم ہو جاتا ہے، دنیا کا دستور ہے میرے جوان دوستو کہ ظلم ہوتا ہے، اللہ ظلم کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر اس کا انجام کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے۔ یہی عبید اللہ بن زیاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا تھا۔ ذرا نقطے کی بات سنیے گا، اللہ کے عزیز جو اپنی قدرت دکھاتے ہیں، 7 سال کا زمانہ گزرا، صرف 7 سال کا، 7 سال کا زمانہ گزرا، عبید اللہ بن زیاد سے اوپر کے حاکم نے خود اس کی گردن کو کٹوایا، خود اس کی گردن کاٹی گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 7 سال کے بعد محرم کا مہینہ اور 10ویں تاریخ کو ہی اس کا جرم ثابت ہوا اور 10ویں تاریخ کو ہی عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹا گیا، اور اس سر کاٹ کے مختار بن عبید صفوی کے پاس تخت میں رکھا گیا۔ سارے دربار کے لوگ آئے اور سب نے کہا دیکھو حضرت حسین کا بدلہ اللہ نے لے لیا، یہ ظلم کا بدلہ، ظلم کا بدلہ 7 سال کے بعد ظاہر ہوا جب اسی مختار کے سامنے تخت میں اسی عبید اللہ بن زیاد جس نے آپ کی گردن کے ساتھ ایسا کیا تھا جب اس کے سر پر رکھا گیا، سارے لوگ موجود ہیں۔ اچانک ایک زہریلا دوڑتا ہوا سانپ آیا اور آ کر اس کے ناک کے راستے سے گزا اور منہ کے راستے سے نکلا، پھر ناک کے راستے سے گزا، پھر منہ کے راستے سے نکلا۔ 3 دفعہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اللہ نے یہ منظر دکھا دیا، وقتی طور پر تم نے نواز رسول کے ساتھ احانت کا معاملہ کیا ہے، دیکھو دنیا کے اندر ہم تمہاری یہ سزا دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی پکڑ کتنی زیادہ ہے میرے دوستو۔ جس مکان میں حضرت حسین کا سر لا کر رکھا گیا تھا، کوفے کے اس مکان میں سر لا کر رکھا گیا تھا، اسی مکان میں سب سے پہلا گورنر عبید اللہ بن زیاد کی گردن کاٹ کر اس کے سر کو وہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب مختار بن عبید صفوی وہ وہاں کا گورنر بنا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی گردن کٹی اور اس کی گردن وہی لا کے رکھی گئی۔ اس کے بعد پھر مسلم زبیر یہ وہاں کے گورنر بنے، ان کی گردن کٹی اور وہاں بھی جا کر وہیں رکھی گئی۔ جب عبد الملک نے مروان نے دیکھا کہ تو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ جو دار حکومت ہے، یہ جو سرکاری ہاؤس ہے، یہاں سب کی گردن لا کے رکھی جاتی، سب کے سر کاٹے جاتے ہیں، اس نے اس عمارت کو ہی گروا دیا کہ جب تک یہ عمارت رہے گی پتہ نہیں کس کے سر کٹ کے یہاں آتے رہیں گے، کیونکہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر یہاں لایا گیا تھا۔ میرے جوان دوستو، میں اس بات سے آپ کو کتنا بتا دینا چاہتا ہوں، کتنا پورا تو سنا نہیں سکتا، انسان کسی کے اوپر بھی ظلم کرے گا، زبان سے ظلم کرے گا، ہاتھ سے ظلم کرے گا، مال سے ظلم کرے گا، آج نہیں کل اللہ اس کا انتقام، اس کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور لے لیتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں یہ سارے واقعات دکھائے ہیں، ہم اپنی زندگی کو صاف ستھری زندگی بنائے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، مال سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ورنہ اگر کسی کا دل دکھ گیا، ہم ظالم بن گئے، وہ مظلوم بن گیا، تو آج نہ کل ظلم کا اثر ظاہر ہوگا، مرنے سے پہلے پہلے ظاہر ہوگا، اور مرنے سے پہلے اگر ظاہر نہیں ہوا تو مرنے کے بعد اس کا اثر ظاہر ضرور ہوگا۔ کوفہ میں حضرت حسین کو شہید کرنے والے جتنے لوگوں نے خوشیاں منائی تھی اور جتنے لوگوں نے ناچ گانے کیے تھے، روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایت ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی کوئی نہ کوئی سزا ضرور دے دی ہے، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی کالا ہو گیا۔ چنانچہ یہ بات لکھی ہے واقعات میں کہ ایک شخص کو کسی نے کہا کہ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جتنے لوگ تھے، تمام سے تمام کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملی ہے۔ بڑے میاں، بھوکے میاں، بڑے ترنگے کے ساتھ اور آپ نے جواب دیں گے ارے میں بھی تو اس میں شریک تھا, میں بھی تو اس میں شریک تھا, مجھے کیا ہوا, میں بھی تو اس میں شریک تھا, مجھے کیا ہوا, مجھے تو کچھ نہیں ہوا. شام کا وقت تھا, گھر گیا اور گھر جاتے چراغ جلا رہا تھا, چراغ جلا رہا تھا, چراغ جلاتے اس کی انگلی میں آگ لگی اور ایسی آگ لگی کہ وہ آگ لگتے لگتے اس کے پورے بدن میں پھیلی. گھر کے باہر تالاب تھا, تالاب میں وہ آگ بجھانے کے لیے کودا کہ وہی ڈوب کر مر گیا. دنیا نے دیکھ لیا کہ جو کہتا تھا کہ حضرت حسین کو زیادتی کرنے والے کو کیا ہوا, اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. تو جتنے لوگ اس میں شریک تھے اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی سزا دی ہے. یہ سب کی عبرت کی باتیں ہیں میرے جوان دوستو. آج سے 13 سال پہلے اور 14 سال پہلے کی واقعات ہمیں بتاتے ہیں ہم اپنی زندگی کو سیف رکھیں, دوسروں سے متعلق کوئی زیادتی نہ ہو, ظلم نہ ہو, زبان سے, ہاتھ سے, بات سے کسی طرح ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں تو ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو کر جائیں گے, ورنہ ظلم کا بدلہ دنیا میں یا آخرت میں ضرور لیا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر کی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں. بس یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں, ایک کام ہمیں روزہ رکھنا ہے اور دوسرا کام 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں پر کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر حدیث میں کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کو ضرور بتا دیتے, ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمیں آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت, دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے باب میں دیکھیں, حضرت حسن نے کیا کیا, حضرت حسین نے کیا کیا, حضرت علی نے کیا کیا, حضرت زین العابدین نے کیا کیا. بس آخری بات سنا دو, وقت تھوڑا آپ کا ہو رہا ہے لیکن سنا دیتے, جوانوں میں دلچسپی ہے. دیکھیے خاندان نبوت اور تعداد گھرانے سے تعلق رکھنے والے جو سجید ہوا کرتے ہیں, جن کا نسب حضرت حسن اور حضرت حسین سے ثابت ہوتا ہے, یہ تعداد ہوتے ہیں. مگر اس کے باوجود ان کی زندگی کیسی پاکیزہ ہوتی. حضرت اسماعیل ایک بہت بڑے محدث ہیں, وہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں گیا تو میں دیکھا کہ ایک جوان لڑکا سجدے میں ہے اور سجدے کی حالت میں بہت روتا ہے, بہت روتا ہے, بہت رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے. روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئے. میں نے ان کے سر کو اٹھایا, اپنے گود میں رکھا اور گود میں رکھنے کے بعد پھر میں نے ان کو ہوش میں لایا. ان کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے کہ آپ بیچ میں آ گئے. میں نے اسماعیل کہتے ہیں میں نے پہچان لیا یہ تو زین العابدین ہے. زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے زین العابدین, یہ زین العابدین ہے. تو روتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو خاندان نبوت سے ہیں, حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں, آپ کو اتنا مقام اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی, فیضہ سے سب کی سوری فلا انصاف بینا ہوں, میں جب کعبے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے جب سور پھونکا جائے گا, جب سور پھونکا جائے گا تو وہاں اللہ کوئی نسب نہیں دیکھے گا, خاندان نہیں دیکھے گا. جو اللہ خاندان نہیں دیکھے گا میں روتا ہوں, پتا نہیں زین العابدین کا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے دوستو یہ ہمارے بڑے ہیں, ان کی زندگی پاکیزہ ہے, ان کی زندگی عبادت والی ہے, ان کی زندگی سنت کے مطابق ہے. جیسا ہمیں بھی سنت کے مطابق چلنا ہے, ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں سب کچھ کرنا ہے, انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے ایسی زندگی گزارنے کا ہمیں آج کرنا ہے. اگر ہم نے ان باتوں کو آج لیا تو آج ہمارا بھی آپ کا بھی یہاں پہ آنا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے درجات کو بلند کرے جنہوں نے دین کے خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی, اپنے مال کی قربانی دے دی. ان کی جان و مال کی قربانی کے بعد اب ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنے نفس کی قربانی دے دیں. نفس گناہ کی طرف بڑھے اس کو قربان کر دیں, آپ گناہ کی طرف بڑھے اس کو قربان کر دیں, جذبات گناہ کی طرف بڑھے اس کو ہم قربان کر دیں. اگر یہ جذبات ہم لے کر جاتے ہیں ہم فائدے فائدے میں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.